والعاقبه للمتقين والجنه للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صلوات بجي محمد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے سب سے طولانی سورہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے ایک فقرے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس میں پروردگار عالم نے کچھ خاص لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ اعلان فرمایا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت کے راستے پر ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ ابھی جناب اعجاز صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے میرے بارے میں وہ ان کی ذرا نوازی تھی، میں یقیناً ایک بڑے ادارے کا خدمت گزار ہوں لیکن ایک بڑے ادارے کا بہت چھوٹا سے بڑی مشین کا بہت چھوٹا سے پرزہ ہوں۔ البتہ ادارے تنظیم المکاتب کا صحیح تعارف یہ ہے، اس سے میرا تعلق ہے کہ پورے ملک میں اس وقت صاحبان ایمان کے بچوں کی ابتدائی ضروری تعلیم کے لیے 925 مدرسے چل رہے ہیں جس میں 34,000 بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جس سے صدر اور سرپرست سرکار حجت الاسلام والمسلمین علامہ جوادی آل اللہ مقامات ہے، اور میں نے گفتگو صرف اس لیے کی ہے کہ میں بھی آپ سے گزارش کروں کہ ان کی ترہیم کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے آپ حضرات کے سامنے 10 شبوں میں جن گزارشات کو پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے اس کا عنوان اللہ کا یہی اعلان ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں، کچھ خاص لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے راستے پر ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، جو نجات پانے والے ہیں۔ ہر مومن، ہر قرآن پر ایمان رکھنے والا جب اس اعلان قرآنی کو سنتا ہے تو فوراً اس کے دماغ میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ ہدایت یافتہ قرار دے رہا ہے اور وہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ نجات یافتہ قرار دے رہا ہے۔ اور اس کے بعد اس سوال کا جواب جو ڈھونڈنا شروع کرتا ہے تو انہی آیات میں اس سوال کا جواب بھی موجود ہے. سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور اس کا جواب بھی انہی آیات کے سہارے مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ ہدایت یافتہ ہونے کی شرطیں کیا ہیں اور ہدایت کے راستے پر چل کر نجات پانے کی شرطیں کیا ہیں. مگر آج آپ کی خدمت میں پہلی بار حاضر ہوا ہوں اور یہ ایام اذیٰ ہیں. پہلے محرم سے جن مجالس کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ انشاءاللہ 8 ربیع الاول تک مسلسل جاری رہے گا. ایسے تو یہ سلسلہ سال بھر جاری رہتا ہے. آپ ہوں یا میں, اس سرزمین پر اس وقت جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ یہاں کے رہنے والے نہیں تھے, یہاں آ کے آباد ہوئے ہیں. ایک نسل ان کی ہے جو کہیں اور سے یہاں آئے ہیں اور کچھ دوسری نسل ان کی شروع ہو چکی ہے جو یہیں پیدا ہوئے ہیں, اپنے آبائی وطن میں پیدا نہیں ہوئے. میں سب سے پہلے ایک گزارش آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مجالس, یہ ہمارے مذہبی اجتماع, یہ روزانہ جمع ہونا 1350 سال سے اس سلسلے کا جاری رہنا, کبھی کبھی یہ سوال ہوتا ہے کہ اتنا عرصہ گزر چکا ہے آخر اسی ایک تذکرے کو ہر سال کیوں دہرایا جاتا ہے, اور ان مجالس کا سلسلہ 2 مہینے 2.5 مہینے کیوں جاری رہتا ہے. میں سلسلے میں ایک گزارش آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ میرے عزیزوں, ہم آپ یہاں پر آئے ہیں, یہاں کے رہنے والے نہیں تھے, اب یہاں کے باشندے ہو گئے ہیں یا ہو جائیں. کیوں آئے تھے؟ بہتر روزی کی تلاش میں. اپنی روزی کے حصول کے لیے آپ کو یہاں آنا پڑا اور اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا. میں اس سلسلے میں ایک ذمہ داری ہے اور ایک فضیلت ہے جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ غریب الوطن لوگوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں جو اپنا وطن چھوڑ کے کہیں اور آئیں یا وہاں آ کے آباد ہو جائیں. ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں کے دور میں ایک مومن ہے جن کا نام ہے حماد سمندی. حماد سمندی بزنس مین ہے اور آج کی زبان میں ان کا بزنس امپورٹ اور ایکسپورٹ کا ہے. اپنے علاقے کے مال کو خرید کے دوسرے ملکوں میں لے جاتے ہیں, وہاں اپنا مال لے جا کے بیچتے ہیں اور پھر وہاں سے مال خرید کے اپنے ملک واپس لاتے ہیں. یہ آج سے 13 صدی 12 1/2 صدیوں پہلے کا واقعہ ہے. تو اب آج کے حالات میں, اس وقت کے حالات میں جو فرق ہے, آج کا امپورٹ ایکسپورٹ یہ ہے کہ آفس ہے, کمپیوٹر لگا ہوا ہے, سارا کاروبار آفس کے کمرے میں بیٹھے بیٹھے ہو رہا ہے, ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے, امپورٹ بھی ہو رہا ہے. جانے کی ضرورت شاذ و نادر پیش آتی ہے, لیکن اس وقت کا کاروبار ایسا تو نہیں ہے. انہیں خود اپنا مال اپنے ملک سے خرید کے قافلہ بنا کے دوسرے ملک میں جانا پڑتا ہے, وہاں جا کے مال بیچنا ہوتا ہے, پھر وہاں سے وہ مال خریدنا ہوتا ہے کہ جو مال ان کے وطن میں بک سکتا ہے. تو اس سلسلے میں وہ دوسرے ملکوں کا سفر کرتے ہیں, وہ ملک جہاں مسلم آبادی نہیں. بزنس کے لیے انہیں ایسے ملکوں میں جانا پڑتا ہے جہاں مسلم آبادی نہیں ہے, اور کاروبار کے لیے انہیں کئی کئی مہینے ان غیر مسلم ملکوں میں رہنا پڑتا ہے. ان سے کسی نے یا چند لوگوں نے کہا کہ حماد سمندی, تم کاروبار کے لیے غیر مسلم ملکوں میں جاتے تو ہو, روزی کمانے کے لیے جاتے اور وہاں رکتے ہو, تم جا کے 2-2 3-3 مہینے رہتے ہو, اگر تمہیں اسی ملک میں جہاں مسلم ملک نہیں ہے, مسلم آبادی نہیں ہے, اگر تمہیں وہاں موت آ گئی اور تم وہاں دفن کر دیے گئے, تو کل حساب کے لیے جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو تمہارا حشر انہی غیر مسلم لوگوں کے ساتھ ہوگا, تمہارا حشر وہی ہوگا جو کفار کا حشر ہوگا. اب یہ سننے کے بعد ایک مسلمان کی ظاہر پریشانی ہے کہ صرف اس بنیاد پر کہ غیر مسلم ملک میں جا کے رہے اور وہاں موت آ گئی اور وہاں دفن کر دیے گئے, تو اس بنیاد پر اسے کفار کے ساتھ اٹھایا جائے, اس کا حشر کافر امتیوں جیسا ہو, کافروں جیسا ہو. اس پریشانی نے انہیں راستہ دکھایا اس دروازے کا جہاں ہر مشکل کی مشکل کشائی ہوتی ہے. اپنے دور کے علی جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے کہا کہ مولا میری یہ مشکل ہے, لوگ یہ کہتے ہیں میرا یہ کاروبار ہے, میں اس طرح سے اپنا تجارت کا مال لے کے جاتا ہوں, وہاں ٹھہرتا ہوں, پھر واپس آتا ہوں, اس میں دو دو تین تین مہینے, کئی کئی مہینے مجھے غیر مسلم ملکوں میں رکنا پڑتا ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے وہاں موت آ گئی تو میرا حشر کفار کے ساتھ ہوگا, مجھے امت کافرہ میں اٹھایا جائے گا, تو آپ فرمائیں کہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو امام نے دو جواب ہو سکتے تھے, یا تو امام یہ فرماتے کہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں اگر وہاں مرو گے اور دفن ہوگے تو تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو کفار کا حشر, یا امام یہ فرماتے کہ نہیں لوگ غلط کہتے ہیں, ایسا ہونے والا نہیں ہے, تم مسلمان ہو تمہارا حشر ان کے ساتھ نہیں ہوگا. لیکن امام نے نہ فوراً یہ کہا کہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں نہ یہ کہا کہ لوگ غلط کہتے ہیں, امام نے جواب دینے سے پہلے حماد سے ایک سوال کیا, اور میں نے یہ روایت آپ کو اسی لیے سنائی ہے کہ اپنی ذمہ داری اس سرزمین پہ آپ محسوس کریں, کہا حماد یہ بتاؤ کہ جب تم ان غیر مسلم ملکوں میں جاتے ہو تو وہاں جا کے ہمارا ذکر کرتے ہو کہ نہیں, جب تم ان ملکوں میں جاتے ہو تو وہاں جا کے ہمارا ذکر کرتے ہو کہ نہیں, اور ہمارے امر کی طرف دوسروں کو دعوت دیتے ہو کہ نہیں؟ تو عمار نے کہا مولا ہم جن ملکوں میں جاتے ہیں وہاں آپ کی کوئی دشمنی نہیں ہے, نہ آپ کے ذکر پر پابندی ہے, نہ آپ کے طرف دعوت دینے پر کوئی پابندی ہے. امام نے پھر دوسرا سوال فرمایا, کہا حماد یہ بتاؤ کہ تم جس مسلم ملک کے رہنے والے ہو وہاں کیا صورتحال ہے؟ کہا مولا آپ جانتے ہیں وہ حکومت قائم ہے جو آپ کے ذکر پہ پابندی لگائے ہوئے ہے, نہ ہم آپ کا ذکر کر پاتے ہیں جہاں رہتے ہیں, نہ آپ کے امر کی طرف دعوت دے پاتے ہیں. تو امام نے فرمایا حماد یاد رکھو, اگر غیر مسلم ملک میں تم ہمارا ذکر کرتے رہے اور ہماری طرف بلاتے رہے اور تمہیں موت آ گئی اور اکیلے دفن ہو گئے تو تم امت کافرہ نہیں بنائے جاؤ گے, تم اکیلے رہو گے مگر تمہیں امت مسلمہ بنا کے اٹھایا جائے گا. میرے عزیزوں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, آپ چاہے جہاں رہے, مسئلہ یہ نہیں ہے, جہاں کہیں رہے ذکر اہل بیت بھی کرتے رہے, دعوت اہل بیت بھی دیتے رہے, اللہ کامیابی آپ کے حوالے کرتا رہے گا. صلوات بھیجے مل جل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا یہ تذکرے اسی لیے ضروری ہیں کہ ہدایت کا راستہ ہماری نسلوں سے چھوٹنے نہ پائے اور نجات کی منزل سے ہمارے درمیان اور نجات کی منزل کے درمیان دوریاں پیدا نہ ہونے پائے. میرے عزیزوں آج میں جو وقت میرے پاس بچا ہے اس میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں, پروردگار عالم نے اس انسان کو پیدا کیا اور اس کی وجہ خلقت بتائی, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, انسان کو جنوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا, اور اس پوری کائنات کو انسانوں کے لیے بنایا. انسان کی خلقت سے پہلے انسان جن چیزوں کا بھی محتاج تھا ان ساری چیزوں کا اللہ نے انتظام کیا, چاہے مادی زندگی اس کا دیکھنا آسان ہے, اگر سانس لیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تو اس نے ہوا کا آکسیجن کا انتظام کیا, اگر پانی پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تو زمین پر انسان کے بھیجنے سے پہلے پانی پیدا کر دیا, اگر اس سے حرارت کے بغیر اس کی زندگی جاری نہیں رہ سکتی تو اس نے چمکتا ہوا سورج سروت کر دیا کہ جس کی حرارت زندگی کا سبب بنی رہے. مادی دنیا سے یہ بات محسوس کی جا سکتی ہے کہ جتنی زندگی کی ضرورتیں ہیں انسان کی وہ سب اللہ نے انسان کی خلقت سے پہلے بنا دی تھی اس کے لیے, اور انسان کو جنگلوں میں رہنے کے لیے نہیں بنایا تھا, انسان کو دوسرے انسانوں کے ساتھ رہنے کے لیے بنایا تھا. لہذا ساتھ رہنے والے جب تک کسی ایک قانون کے پابند نہ ہو ان کی زندگی بسر نہیں ہو سکتی, درندوں کی طرح رہیں گے. لہذا اس نے اس ضرورت کو بھی پورا کیا, اسے انسان کو ہدایت کے راستے پر چلا کے نجات کی منزل تک لے جانا تھا, اس کے لیے تین ضرورتیں تھیں اس کی, اور وہ تینوں ضرورتیں اس نے انسان کی پہلے پوری کر دی. پہلے انسان کو وہ قوت اور صلاحیت دی جائے جو ہدایت کے راستے کو پہچان سکے, اس کا نام ہے عقل.
دوسری ضرورت تھی کہ اگر اسے عقل دے کے چھوڑ دیا جائے گا تو اس کی عقل الگ الگ فیصلے کرے گی, تجربوں کی محتاج ہوگی, تجربے بدلیں گے تو عقل کے فیصلے بدلیں گے, لہذا اگر پہلا فیصلہ غلط ہوگا تو اتنے دن کے لیے غلط راستے سے چلے گا, لہذا اس کے عقل دینا انسان کے ہدایت اور نجات کے لیے کافی نہیں تھا بلکہ اس کے لیے ایک ایسے قانون کی ضرورت تھی کہ جسے اس نے بنایا ہو, جو انسان کی خلقت سے لے کے قیامت تک کے سارے حالات سے واقف ہو, جو تجربوں کا محتاج نہ ہو, اسی قانون حیات کا نام ہے دین. اور اس قانون حیات کو انسانوں تک پہنچانے والی چیز کا نام ہے کتاب. لہذا اس نے عقل بھی دی, اس نے دین کا قانون بنا کے اس قانون کو کتاب کی شکل میں انسانیت کے حوالے کیا, مگر صرف عقل انسانی اور صرف کتاب ہدایت انسان کو راہ ہدایت پر لے جانے کے لیے کافی نہیں تھی. عقل اور کتاب مل کے صرف سچائی کو پہچانوا سکتے ہیں, سچائی پر عمل نہیں کروا سکتے. اس سچائی کے راستے کا پہچاننا اور ہوتا ہے, اور ہدایت کے راستے پر چل کے منزل نجات تک پہنچنا اور ہوتا ہے. عقل کا کام ہے پہچاننا, کتاب کا کام ہے سچائی کا بتانا, اور رہبری کی کا کام ہے سچائی کے راستے پر چل کے ہدایت تک پہنچانا. اس لیے اس نے کتاب کے ساتھ ہادی بھی سو بھیجے. یہ آدھی کبھی نبی کہلائے, یہ آدھی کبھی رسول کہلائے, یہ آدھی کبھی امام کہلائے, میں صرف خاکہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ بنیادیں کیا ہیں جن پر نظام ہدایت قائم ہے, اور جس پر نظام پر چلنے والا منزل نجات تک اپنے آپ کو پہنچا دیتا ہے. تین بنیادیں ہیں نظام ہدایت کی, ایک ہے عقل انسانی, دوسرے ہے دین الہی, تیسرے ہے ہادی جو اللہ کی طرف سے آیا, رہبر جو اللہ کی طرف سے آیا ہو. مجھے اگلی گزارشات میں آپ کے سامنے انہیں جزیات کی تفصیلات کو پیش کرنا ہے, اور قرآن نے جو ہدایت یافتہ نجات یافتہ انسانوں کی پہچانے بتائی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے. لیکن آج جو وقت ہے اس کے اندر پہلی گزارش جو کرنا چاہتا ہوں یہ ہے میرے عزیزوں کہ منزل ہدایت پر چلنے کے لیے اور منزل راہ ہدایت پر چل کر منزل نجات تک پہنچنے کے لیے جو تین بنیادی چیزیں ہیں ان میں سے ایک ہے عقل انسانی. عقل انسانی کی حکومت قائم رہے گی تو ہدایت کے راستے پہ جاری رہے گا, اگر عقل کی حکومت ہٹ جائے گی, کسی اور چیز کی حکومت آ جائے گی, تو ہدایت کا راستہ ہاتھوں سے چھوٹ جائے گا. بس اس وقت آج یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کب انسان پر انسانی عقل کی حکومت قائم ہوتی ہے, جب عقل انسانی کی حکومت قائم ہوگی تبھی وہ ہدایت کے راستے پہ چل سکے گا. پروردگار عالم نے اس کائنات میں جو کچھ بنایا ہے اس پر اگر آپ جائزہ لیں تو ان میں سے تین مخلوقات کا تذکرہ میں آپ کے سامنے اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے ذریعے میں اپنے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے قصے کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے نظام ہدایت کیا بنایا, اور انسانی عقل اس کے اوپر تب حکومت کرتی ہے. میرے عزیزوں, ایک اللہ کے مخلوق ہم اور آپ ہیں, انسان جس کا نام ہے, اس کے علاوہ دو اور مخلوقات ہیں جن کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. ایک ہے ملک اور فرشتہ. ہر وہ انسان جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے اس کا ملک پر فرشتے پر یقین ہے, ایمان ہے. اور تیسری مخلوق الہی ہے انسان, فرشتہ اور تیسری مخلوق الہی جس کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جانور. ان تین مخلوقات میں کون ان میں سب سے افضل اور برتر ہے؟ زبان سے تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت انسان اشرف المخلوقات ہیں, مگر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم انسان کو فرشتے اور جانور کے درمیان کی ایک چیز سمجھتے ہیں. میں اسے آپ کے سامنے اپنی روز کی آپ کی روز کی گفتگو سے پیش کرو. اگر ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں کوئی آدمی نیک راستہ اختیار کرے, نماز کا پابند, روزے دار, زیارتیں کرنے جاتا ہے, حج کرنے جاتا ہے, ہر مجلس میں حاضر ہے, نام حسین آیا آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے, اور اس کے ساتھ بندے کے حقوق میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا ہے, بڑے بڑے کا احترام کرنے کے لیے تیار ہے, بچے سے پیار محبت کا راستہ اختیار کر رہا ہے, کوئی کمزور دکھائی دیا بابو پکڑ کے اس سے راستہ ادھر سے ادھر پہنچا دیا, کوئی پریشان ہاتھ دکھائی دیا چپکے سے اس کی مدد کر دی, کوئی یتیم دکھائی دیا چپکے سے اس کی سرپرستی شروع کر دی, کہیں کوئی بھیا مار ہوا عیادت کے لیے حاضر ہے, کہیں کوئی موت ہو گئی تعزیت کے لیے حاضر ہیں, ہر طرف اپنی نیکیوں کو پھیلانے والا انسان, نمازی, روزے دار, پرہیزگار, خدمت گزار, ایسا کوئی انسان ہمارے درمیان وجود میں آ جاتا ہے تو جب اس کا تذکرہ آتا ہے تو کوئی نہ کوئی احترام سے کہتا ہے, ارے جناب ان کی کیا بات کر رہے ہیں, وہ آدمی نہیں ہے, وہ تو فرشتہ ہے, فرشتہ. ایک ذرا کوئی آدمی بنا تو ہم نے فوراً یہ کہا کہ آدمی نہیں ہے, یہ تو فرشتہ ہے, فرشتہ. اور اگر ہمارے درمیان کوئی بگڑ جائے, کبھی مسجد میں اللہ کے سامنے سنتالیس نہیں دکھائی دیتے, کبھی شکر الہی کا کوئی جذبہ نہیں دکھائی دیتا, اللہ سے ملی ہوئی طاقتوں کا مسلسل غلط استعمال ہو رہا ہے, مال رماشیت خدا میں استعمال ہو رہا ہے, قوت بازو مومنین کو اذیت پہنچانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے, اقتدار حکومت میں پہنچ بن گئی ہے تو اسے مومنین کو ستایا جا رہا ہے, کسی کو گالی دے دی, کسی کو دھماچہ مار دیا, کسی کو گولی مار دی, کسی کا گھر چھین لیا, کسی پہ مقدمہ قائم کر دیا, کسی کی توہین کر دی, کسی کے بچے کو ستا دیا, کبھی نماز میں نہیں دکھائی دیے, کبھی مجلس میں نہیں دکھائی دیے, خون بہانے میں مزہ آتا ہے, لوگوں کو ستانے میں لطف آتا ہے. تو ایسے بدتیت انسان کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی نفرت سے کہتا ہے مولانا ان کا تذکرہ نہ کیجیے, وہ آدمی نہیں ہے, وہ تو جانور ہے, جانور. تو کبھی ہم کہتے ہیں کہ وہ آدمی نہیں ہے وہ تو فرشتہ ہے, فرشتہ. کبھی ہم کہتے ہیں وہ آدمی نہیں ہے وہ تو جانور ہے, جانور. اس کا مطلب کیا ہوا, اس کا مطلب کیا ہوا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم انسان کو ایک ایسی مخلوق پاتے ہیں کہ جو اونچا اٹھے تو فرشتہ بن جاتا ہے, جو نیچے گرے تو جانور بن جاتا ہے, اونچا اٹھتا ہے تو فرشتہ ہی نہیں بنتا, فرشتوں سے بہتر بن جاتا ہے, نیچے گرتا ہے تو جانور نہیں بنتا, پتھروں سے بدتر بن جاتا ہے. جب آج انسان جب اونچا اٹھتا ہے تو کتنا اونچا اٹھتا ہے, آپ نے مسلسل روایتوں میں سنا ہوگا, اگر کسی مسلمان کا بچہ علم دین کے حصول کے لیے میں نکلے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. تو اونچا اٹھتا اتنا کہ فرشتوں نے اپنے پر اس کے قدموں کے نیچے بچھائے. اور مجھے یہی سے کتنا کہنے دیجئے میرے عزیزو, اگر میرے جیسے گنہگار کا ایک بچہ علم دین لینے نکلے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھائے, تو وہ معصوم جو اس دنیا میں اللہ کی بارگاہ سے علم لے کے آئے تھے, جنہوں نے پوری دنیا میں علم پھیلایا ہے, اگر ان گھروں میں فرشتے جھولے جھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو تعجب کیا ہوتا ہے, اگر ان گھروں میں چکی پیستے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو تعجب کیا ہو کیوں ہوتا ہے. جب علم ڈھونڈنے والا اتنا اونچا ہو جاتا ہے تو علم پھیلانے والا جو اللہ کی بارگاہ سے علم لے کے آیا کتنا اونچا ہوگا. تو انسان اونچا اٹھتا ہے تو فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے, انسان نیچے گرتا ہے تو جانور نہیں, درندے نہیں, پتھروں سے بدتر ہو جاتا ہے. اس لیے کہ پتھروں میں وہ پتھر بھی ہے قرآن جن کے لیے کہتا ہے کہ پتھروں کے سینے کو توڑ کے اسے پانی جاری ہو جاتا ہے, اور انسانوں میں وہ انسان بھی ہے جو پیاسوں پہ پانی بند کر دیا جاتا ہے, یزید بن جاتا ہے. یزید پتھروں سے بدتر انسان کا نام. میں آپ کی خدمت میں کہنا کیا چاہتا ہوں, انسان میں اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ اونچا بھی اٹھتا ہے, وہ نیچے بھی گرتا ہے, وہ ترقی بھی کرتا ہے, وہ تنزلی بھی کرتا ہے. اونچا اٹھتا ہے تو فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے, نیچے گرتا ہے تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. تو جب انسان میں اس بات کی گنجائش ہے تو مجھے اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے, یہ اونچا کب اٹھتا ہے کہ فرشتوں سے بہتر کب ہوتا ہو جاتا ہے, یہ نیچے کب گرتا ہے کہ جانوروں سے بدتر کب ہو جاتا ہے. بس اسی مسئلے کی طرف ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ اللہ نے فرشتے کو بھی پیدا کیا ہے, اللہ نے انسان کو بھی بنایا ہے, اللہ نے جانور کو بھی بنایا ہے, اس نے فرشتے کو ایک صفت دی ہے جو جانور کو نہیں دی, اور جانور کو دوسری صفت دی ہے جو فرشتے کو نہیں دی, لیکن انسان کو وہ دونوں چیزیں دی ہیں, جو فرشتے کو دیا ہے وہ بھی انسان کو دیا, جو جانور کو دیا ہے وہ بھی انسان کو دیا ہے. کہا مولا فرشتے کو کیا ملا جو جانور کو نہیں ملا, جانور کو کیا ملا جو فرشتے کو نہیں ملا, اور وہ دونوں نعمتیں انسان کو ملی. کہا اللہ نے فرشتے کو بنایا تو اسے صرف عقل دی, اللہ نے فرشتے کو بنایا تو اسے صرف عقل دی, جانور کو بنایا تو اسے عقل نہیں دی, اسے صرف خواہش دی. عربی میں اس کے لیے دوسرا لفظ ہے, زندگی کے ساتھی کی خواہش, اولاد کی خواہش, کھانے پانی کی خواہش, رہنے کی جگہ کی خواہش, لذتوں کی خواہش, تسکین نفس کی خواہش, یہ جانور کو دی ہے. جانور کو صرف خواہش دی ہے, اسے چارہ چاہیے, اسے کھانا چاہیے, اسے پانی چاہیے, اسے زندگی کا ساتھی چاہیے, اسے اولاد چاہیے, اسے رہنے کا ٹھکانا چاہیے, مگر اسے اور اس کے علاوہ کوئی صلاحیت نہیں دی. اور فرشتے کو صرف عقل دی ہے, خواہش نہیں دی, فرشتے کو صرف عقل دی ہے, خواہش نہیں دی. عقل کس چیز کا نام, ہم عقل کی جو چاہے تعریف کریں, ہم عقل کو جس طرح چاہے پہچانوائے. کیا دیکھو فلاں بہت عقل مند ہے, پیسے خوب کماتا ہے, فلاں بہت عقل مند ہے, اقتدار پہ خوب قبضہ کرتا ہے, فلاں بہت عقل مند ہے, دوسروں کو دھوکہ خوب دے لیتا ہے, فلاں بہت عقل مند ہے, تعلقات قائم کرنے کا ماہر ہے. مگر عقل تعلقات قائم کرنے کی صلاحیت کا نام نہیں ہے, عقل پیسے کمانے کی صلاحیت کا نام نہیں ہے, عقل حکومت کا قرضہ جمانے کی صلاحیت کا نام نہیں ہے, عقل بنانے والے نے عقل کی تعریف ان ہادیوں کی زبان سے کروائی ہے جو عقل کل بن کے آئے تھے. ہمارے امام ہی کا ارشاد ہے کہ عقل کس چیز کا نام ہے, العقل ما عبد به الرحمن وقت سے بابر جنان. اصول کافی کے ابتدائی روایات میں ہے کہ عقل اللہ کی دی ہوئی اس قوت کا نام ہے جس کے ذریعے اس رحمان پروردگار کو پہچان کے اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی اطاعت کر کے جنت حاصل کر لی جائے. عقل اس قوت کا نام. مگر میرے عزیزو, بات مکمل کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی بات اور کرو. دنیا میں جتنی نعمتیں آپ اور ہم دیکھتے ہیں, اگر ان نعمتوں کا تذکرہ میں اپنے کسی بھائی کے سامنے کروں تو ہم انسانوں کی ایک کمزوری یہ ہے کہ ہر نعمت ہم دوسرے کے پاس زیادہ ڈھونڈ لیتے ہیں. ہم نے کہا ماشاء اللہ آپ کا گھر بہت خوبصورت, بڑا شاندار, بڑا کشادہ. کہا رہے مولانا یہ کیا ہے, اس میں جو پانچ ہی کمرے ہیں, لوگوں کے پاس تو پچاس پچاس کمروں کے محل ہیں. ہم گاڑی میں بیٹھے, ہم نے کہا بڑی پیاری گاڑی ہے, ظاہر ہندوستان سے ہیں, ڈبوں میں بیٹھنے کے عادی, کیا دیکھے ہوں گے ڈبے چلتے ہوئے وہاں. اب ہم نے کہا آپ کی بڑی خوبصورت, کہا مولانا یہ کیا ہے, آج کل تو آپ دیکھیے کیا لیموزین ہے لوگوں کے پاس, کیا شاندار مرسیڈیز ہے. ہم نے کہا ماشاءاللہ آج کل آپ کا کاروبار خوب چل رہا ہے. کہا ہاں مولانا, مگر ہم تو لاکھوں میں ہیں, لوگ تو ملین اور بلین میں ہیں. تو ہم نے جب کسی دولت کا تذکرہ کیا تو ہر نعمت پانے والے نے وہ نعمت دوسرے کے پاس زیادہ تلاش کر لی. مگر آج تک مجھے کوئی ایک آدمی نہیں ملا جو عقل کے بارے میں نہ شکرا ہو. آج تک ہمیں کوئی نہیں ملا جو یہ کہے گا, ہم نے کہا آپ ماشاء اللہ بڑے عقل مند ہیں, تو کسی نے کہا کرے مولانا عقل ہمارے پاس کہاں, عقل تو فلاں نہیں, عقل تو بس ایک ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں سب مجھے شکر گزار ملے ہیں, باقی ہر نعمت کے لیے سب مجھے صابر ملے ہیں, شاکر نہیں ملتے, صبر کر رہے ہیں. لیکن عقل ایسی نعمت جس کے بارے میں ہر ایک دعوے دار کہ عقل ہے تو بس. آپ یہی دعویٰ کرتے ہیں, میں بھی یہی دعویٰ کرتا ہوں. تو آپ طے کیسے ہو کہ کہاں ہے کہاں نہیں, نہ آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے, نہ کانوں سے سنائی دیتی ہے, نہ ہاتھوں سے چھو کے پتا چلتا ہے, نہ خوشبو آتی ہے اس میں, نہ بدبو آتی ہے, تو آپ پہچانی کیسے جائے. تو میرے عزیزو, اس مشکل کو بھی ہمارے امام نے حل کیا ہے کہ عقل کہاں ہے پہچانو. تو میرے عزیزو, جو آج گزارش کرنا چاہتا ہوں اس کا خلاصہ تیزی سے آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. عقل انسان کو, فرشتے کو صرف عقل دی, جانور کو صرف خواہش دی, انسان کو عقل بھی دی اور انسان کو خواہش بھی دی ہے. عقل کس چیز کا نام ہے؟ ما عبدہ بے رحمان, جس کے ذریعے اللہ کو پہچان کے اس کی اطاعت کی جائے, جنت حاصل کی جائے. عقل دکھائی نہیں دیتی, کہاں عقل ہے کہاں نہیں ہے کیسے پہچانا جائے. مشہور روایت ہے کہ جناب جبریل حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں آئے اللہ کی طرف سے تین تحفے لے کے آئے. وہ کیا تھے؟ ایک عقل, ایک دین اور ایک حیا, غیرت. حیا اور غیرت لے کے آئے, دین لے کے آئے, عقل لے کے آئے. وہ کریم پروردگار جو بن مانگے دیتا, اس نے تین چیزیں بھیجی, مگر کہا جبریل سے کہ آدم سے کہو اس میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں, ایک کو سلیکٹ کر لیں. ہم نے سوچا ہے کیسا کریم پروردگار ہے, تین تحفے بھیجے, ارے تینوں لے دیتا ہے تو رکھ لو, اس کے پاس کیا کمی تھی. مگر اسے تو پیغام دینا تھا. عقل, دین اور حیا لے کے جناب جبریل آئے آدم کے پاس, کہا اللہ نے تمہارے پاس یہ تین چیزیں بھیجی اور کہا ان میں سے جس کو چاہو منتخب کر لو, کسی ایک کو منتخب کر لو اور پسند کر لو. اب آدم کے سامنے کیا رکھا ہے؟ عقل, حیا اور دین. مثالی دنیا کی گفتگو ہے ظاہر ہے, ورنہ سمجھانا ممکن نہ ہو. میری مولوی والی عقل نے سوچنا کیا, شروع کیا کہ آدم چاہے گا انتخاب کریں گے. میری مولوی کی عقل نے کہا کہ میں مولوی ہو کے دین کے علاوہ اور کسی سے ہاتھ ماروں گا تو آدم تو نبی ہیں. میں نے سوچا جناب آدم دین کو اٹھا لیں گے, مگر ہوا کیا؟ جب روایت میں نے آگے پڑھی تو میں نے دیکھا کہ آدم نے کہا کہ اگر ان تین میں مجھے اختیار کرنا, عقل اور حیا اور دین, تو میں عقل کو منتخب کرتا ہوں, مجھے عقل چاہیے. جب جناب آدم نے عقل کا انتخاب کر لیا تو جبریل مڑے حیا کی طرف اور دین کی طرف اور ان دونوں سے کہا آپ دونوں جائیے. آدم نے عقل کا انتخاب کر لیا اور اللہ نے کہا تھا ایک کا انتخاب کریں گے, مگر دین بھی رکا رہا, حیا بھی رکی رہی, نہ حیا ہٹی نہ دین ہٹا. تو جبریل نے کہا جاتے کیوں نہیں تم؟ تو حیا نے جواب دیا, دین نے جواب دیا, کہ جس مالک نے آپ کو یہ پیغام دیا تھا کہ آدم کسی ایک کا انتخاب کر لے اور آدم نے آپ کو کیا انتخاب کر لیا, اسی مالک نے ہم سے کہا, حیا کہہ رہی دین کہہ رہا, اسی مالک نے ہم سے کہا کہ جہاں جہاں حق رہے وہاں وہاں تمہیں رہنا ہے. تو چونکہ آدم نے آپ کو کیا انتخاب کر لیا ہے, لہذا نہ ان سے دین الگ ہو سکتا ہے, نہ ان سے حیا الگ ہو سکتی ہے. میرے دوستوں, آپ کے دعوے دار تو سب ہیں, مگر اس کی پہچانے تو ہے جہاں آپ کے, جہاں حیا دکھائی دے, جہاں دین دکھائی دے, سمجھ لو وہاں آنکھ بچ گئی ہے. جہاں سے حیا چلی جائے, جہاں سے دین چلی جائے, سے عقل بھی چلی گئی ہے وہاں ساری ہے. سلوات بھیجے محمد وعلیٰ آلہ میری بات اب بھی مکمل نہیں ہوئی. میں نے آپ سے گزارش کہاں شروع کی تھی کہ ہدایت کے تین ستون ہیں, ایک عقل, ایک کتاب اور ایک حادی. اور ہدایت کے راستے پر آدمی تبھی چلے گا جب عقل کی حکومت قائم رہے گی. انسان کو اللہ نے عقل بھی دی ہے اور اللہ نے انسان کو خواہش بھی دی. یہ انسان اونچا بھی اٹھتا ہے, یہ انسان نیچے بھی گرتا ہے. اونچا اٹھتا ہے تو فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے, نیچا گرتا ہے تو پتھروں سے بدتر ہو جاتا ہے, صرف جانوروں سے نہیں پتھروں سے بدتر ہو جاتا ہے. تو اب ہم سب محسوس کریں کہ کب انسان فرشتوں سے بہتر ہوتا ہے اور کب انسان جانوروں اور پتھروں سے بدتر ہو جاتا. اب میں آپ کو حدیث کا آخری حصہ سنا دوں. امام نے فرمایا اللہ نے فرشتے کو صرف عقل دی, اللہ نے جانوروں کو صرف خواہش دی. انسان کو عقل بھی دی, انسان کو خواہش بھی دی. خواہشات میں کیا ہے, زندگی کا ساتھی چاہیے, دولت چاہیے, رہنے کا مکان چاہیے, بہترین لباس چاہیے, یہ سارے خواہشات ہیں. نفس کی ہر ضرورت چاہیے, بھوک لگے کھانا چاہیے, پیاس لگے پانی چاہیے, نیند آئے تو نیند کی گنجائش ملنا چاہیے, راحت چاہیے, آرام چاہیے, اچھا بستر چاہیے, خوبصورت گاڑی چاہیے, سب کچھ چاہیے. یہ کیا مانگ رہا ہے, میری خواہش. خواہش اپنی طرف مطالبہ کر رہے اور عقل اپنی طرف اللہ کی بات سنو, اللہ کو پہچانو, اللہ کے حکم پر عمل کرو تاکہ آخری منزل نجات تمہیں مل جائے. امام نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو عقل بھی دی, انسان کو خواہش بھی دی. فرمایا کہ جب تک انسانی عقل اس کی خواہشات پر حکومت کرتی رہتی ہے, یہ انسان فرشتوں سے بہتر رہتا ہے. اور جب انسانی خواہشات کی حکومت اس کی عقل پر قائم ہو جاتی ہے تو یہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے یا پتھروں سے بدتر ہو جاتا ہے. میرے عزیزوں ضرورت اس کی ہے کہ اپنے اوپر نگاہ رکھی جائے کہ ہماری روزانہ کی زندگی میں عقل کی حکومت قائم ہے یا خواہشات کی حکومت قائم ہے. اور اس کا فیصلہ کوئی مشکل نہیں ہے. کھانے کے لیے وہ چیز سامنے آئی ہے, بھوک کہہ رہی ہے کھاؤ, عقل کہہ رہی ہے اللہ نے حرام قرار دیا ہے نہیں کھا سکتے, یہیں پہ طے ہو جائے گا حکومت عقل کی کام ہے خواہشات کی کام ہے. صبح رات میں دیر نہ سوئے, صبح سورج نکلنے والا, گھڑی آواز دے رہی ہے اٹھو نماز پڑھ لو, نیند کی خواہش کہہ رہی ہے آدھا گھنٹہ اور سو جائیں, عقل کہہ رہی ہے اٹھ کے اس مالک کا سجدہ شکر کرو جس نے نیند کو پھر زندگی سے بدل دیا. اب یہی تو فیصلہ ہو جائے گا کہ عقل کی حکومت قائم ہے یا خواہشات کی حکومت قائم ہے. بھوک لگی ہے, دن بھر بھوکے پیاسے رہ کے روزہ رکھیں گے تو عقل کی حکومت قائم ہے, اگر کھاتے پیتے رہے تو خواہش کی حکومت قائم ہے. میرے عزیزوں حلال اور حرام دونوں سامنے ہیں, روزی حلال ہے کم صحیح اس پر کفایت کر رہے ہیں تو عقل کی حکومت قائم ہے, اور روزی بڑھانے کے چکر میں حلال و حرام کی فکر نکلتی چلی جا رہی ہے تو سمجھ لیے خواہشات کی حکومت قائم ہے. عقل و خواہش کا ٹکراؤ جب ہو تو عقل کی حکومت قائم ہو جائے تو انسان نہیں فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے. عقل کی حکومت کا پیغام کیا ہے, بس آخری گزارش, اور اس سے زیادہ وقت نہیں ہے, بالکل گنجائش نہیں ہے. عقل کی حکومت کا آخری کا پیغام کیا ہے, عقل والے فیصلہ کیا کرتے ہیں, یہ بتائیے کہ اس کائنات میں اللہ نے جن انسانوں کو خلق کیا معصومین کے علاوہ, معصومین اور خانوادہ اہل بیت سے باہر نکل کے کچھ وہ شخصیتیں ہیں کہ جو اہل بیت میں تھیں تو نہیں مگر اللہ کے حکم سے پیغمبر نے انہیں اہل بیت میں شامل کر لیا. کون؟ سلمان و منا اہل البیت, یہ اہل بیت میں نہیں تھے, عجم کے رہنے والے ایرانی الاصل, اور اتنے اوپر اٹھے, اتنے اونچے ہوئے. فرشتوں کی کیا حیثیت ہے اہل بیت کے سامنے, جو فرشتے چکی پیستے ہوں, جو جھولا جھلاتے ہوں, جو درزی بن کے آتے ہوں, وہ فرشتے ہیں جن کے گھروں میں جھولا جھلایا جائے, جن کے گھروں میں فرشتے درزی بن کے آئے وہ اہل بیت ہیں. تو کون اونچا ہے تو آپ جانتے ہیں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی انسان اتنا اونچا اٹھے جس کا نام سلمان ہے کہ آواز ہے سلمان و منا اہل البیت, تو اس اونچے انسان کی اونچائی کو پہچانیے کہ اس بلندی پہ اس کی عقل اس سے کیا کہتی. بس ایک منظر ہے تاریخ کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وفات رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مولا علی کو پیغمبر اپنا جانشین بنا گئے ہیں مگر دنیا نے انہیں
جانشین رسول کے طور پر حکومت ان کے حوالے نہیں کی اور حکومت قائم ہو گئی ہے اور علی سے مطالبہ ہے کہ ان کی بیعت کی جائے. اور بیعت کے مطالبے نے اتنی شدت اختیار کی ہے کہ علی کو اپنے گھر سے گرفتار کر کے مسجد النبی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. علی کے گلے میں چادر کا پھندا پڑا ہوا ہے. وہ علی کہ جنہوں نے چند دنوں پہلے دو انگلیوں کو اشارے سے درے خیبر اکھاڑا تھا, وہ علی کہ جن کے ایک وار نے اسلام کے سب سے بڑے دشمن عمر ابن عبدالعبد کو ختم کیا تھا, وہ علی کہ جو تنہا میدان جنگ میں رکے تھے احد میں جب سارے مسلمان پیغمبر کو چھوڑ کے میدان سے ہٹ گئے تھے, وہی علی, وہی تلوار ہے, وہی بازو ہے, وہی قوت ہے, وہی طاقت ہے, مگر گلے میں چادر کا پھندا ہے اور علی سر جھکائے ہوئے مسجد کی طرف جا رہے ہیں. اس منظر کو دیکھنے والوں میں ایک جگہ علی کے تین چاہنے والے کھڑے ہیں, ایک کا نام ہے مقداد, ایک کا نام ہے ابو ذر اور ایک کا نام ہے سلمان. اور یہ تینوں کون ہیں جن کے لیے پیغمبر کا اعلان ہے کہ ایمان کے 10 درجے ہیں, ایمان کے 10ویں درجے پر سلمان فائز ہیں, ایمان کے 9ویں درجے پر ابو ذر فائز ہیں اور ایمان کی 8ویں منزل پر مقداد. ان تینوں درجات کے فرق کو دیکھیے اور ان اس فرق کی بنیاد پر ان کی عقل کے فیصلوں کو دیکھیے. اور جو آخری منزل پہ فائز تھا ایمان کی, جو اہل البیت کا ایک رکن ہو گیا تھا, اس کے عقل کا فیصلہ دیکھیے وہ کیا کہتا. تینوں نے اس منظر کو دیکھا, علی گرفتار کر کے لیے لے جائے جا رہے ہیں. جناب مقدار جو ایمان کے 8ویں درجے پہ فائز تھے, ایک مرتبہ انہوں نے اس منظر کو دیکھ کے ابو ذر کے پہلو میں کھڑے تھے, ان سے کہا کہ علی گرفتار کر کے لے جائے جا رہے ہیں, کاش میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں بڑھ کے اب حملہ کر کے اپنے مولا کو آزاد کرا لیتا, چاہے اس میں میری جان چلی جاتی. ظاہر ایک چاہنے والے کو دل کے جذبات ہی ہو سکتے ہیں, مگر مجبوری تو دیکھیے مقداد کہہ رہے ہیں کاش میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی, یعنی صورتحال ایسی ہے کہ ان کے پاس تلوار بھی باقی نہیں. کاش میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں بڑھ کے حملہ کرتا اور اپنے مولا کو آزاد کرا لیتا. بات ہمارے دل کو بھی لگ رہی ہے, ہمارے جذبات بھی یہی کہہ رہے ہیں, مگر ابو ذر جو ان سے ایک درجہ ایمان میں اوپر ہیں, ابو ذر نے یہ بات سنی تو کہا مقداد تم یہ کیا کہہ رہے ہو, تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ کاش میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں بڑھ کے اب حملہ کرتا اور مولا کو آزاد کرا لیتا. تو ابو ذر نے کہا مقداد تم یہ کیا کہہ رہے ہو, کہیں علی ہماری اور تمہاری تلوار کے محتاج ہے؟ اب دیکھیے بات آگے بڑھی, اونچی اٹھی, کہا کہیں علی ہماری اور تمہاری تلوار کے محتاج ہے؟ اگر ایک کلمہ دعا زبان سے نکال دیں تو ابھی یہ سب فنا ہو جائیں, اگر ایک مرتبہ بد دعا کر دیں تو ابھی یہ سب فنا ہو جائیں. مگر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ علی بد دعا کیوں نہیں کر رہے ہیں. یہ کون کہہ رہا؟ ابو ذر 9ویں درجے پر. جیسی جناب ابو ذر نے کہا کہ مگر یہ سمجھ نہیں آتا کہ علی بد دعا کیوں نہیں کر رہے ہیں, جناب سلمان نے کہا ابو ذر کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ علی تلوار کے محتاج نہیں ہے, ایک مرتبہ بد دعا کرے تو سب فنا ہو جائے. کہا یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہو, مگر تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ علی بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ کہا اس میں کیا غلطی؟ سلمان نے کہا علی ابو ذر تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ علی بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ علی امام وقت ہے, علی امام وقت ہے, علی جو کچھ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ علی یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ علی امام ہے, ہماری آپ کا تقاضا صرف اتنا ہے کہ جو امام وقت فیصلہ کرے ہم اسے قبول کرتے چلے جائیں. جب ہم نے اسے امام مانا ہے تو اس کی ہر بات کو بھی ہمیں ماننا چاہیے. تو میرے عزیزوں اب کا پیغام یہی ہے کہ اچھی طرح سے پہچان لو تمہارا حاضی اور رہبر کون ہے, اور جب حاضی اور رہبر کو پہچان لو تو پھر تمہاری ذمہ داری ہے وہ تم سے کہتے جائے تم اسے قبول کرتے چلے جاؤ. کسی کو ماننا اور اس کی بات کا نہ ماننا یہ آپ کی خلاف ورزی ہے, ان کو بھی ماننا اور ان کی باتوں کو بھی مانتے چلے جانا یہ آپ کا تقاضا ہے جس کی طرف سلمان ہمیں لے کے جا رہے ہیں. ایک سلوات میں لوگ بس میرے عزیزوں میں یہیں پہ مسائب کے چند قطرے کہہ کے آپ کی زحمت کو ختم کروں. میرے عزیزوں علی کے گردن میں صرف رسی کا چادر کا پھندا ڈالا گیا اور اس منظر کو دیکھ کے چاہنے والے بھی بے چین ہیں, اور جب داماد پیغمبر کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے تو دختر پیغمبر نے ایک مرتبہ دروازے کے پیچھے سے آواز دی خلو ابو الحسن, ابو الحسن کو چھوڑ دو, اگر تم نے ابو الحسن کو نہ چھوڑا تو میں اپنے بالوں کو کھول کے زیر آسمان کھڑی ہو جاؤں گی. اس آواز کا آنا تھا کہ مسجد النبی کی دیواریں اپنی جگہ سے بلند ہونے لگیں, علی آزاد کر دیے گئے. میرا جی چاہتا ہے آواز دوں اے میری آقا زادی, اے میری شہزادی, اے فاطمہ الزہرا, کربلا کے میدان میں آپ کا ایک پوتا, اس کے ہاتھوں میں کڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں خاردار توک ہے اور پشت پر تازیانے مارے جا رہے ہیں, बीबी आपकी एक बेटी उसके साथ साथ जरूर है, मगर सब्र का अजीब व गरीब इम्तिहान दिया जा रहा है और आप भी उसी काफिले में शामिल हैं। कभी आपके रोने की आवाज़ ख़याम हुसैनी के पहलू से आती है, कभी आपके गिरिया की आवाज़ सूखे गले पे जब खंजर चल रहा है तो वहाँ से आती है, कभी आपके रोने की आवाज़ उस मक्तल से आती है जहाँ आपके लाल के बेसर का जनाजा पड़ा हुआ है। मेरी शहजादी, अजीब व गरीब इम्तिहान है जो आपकी बेटी और आपका पोता दे रहा है। 11 मुहर्रम आई, हुसैन और हुसैन के खानदान और चाहने वालों की लाशें करबला की तेज धूप में तपती हुई रेत पर बेगौर कफन पड़ी हुई हैं और यजीद की सिपाह के नजिस लाशें दफन किए जा रहे हैं। दिन भर जैनब और सैयद सज्जाद इस मंजर को देखते रहे, यहाँ तक कि सूरज ढलने लगा तो एक मरतबा सैयद सज्जाद ने देखा कि यजीद के लश्कर से कुछ सवारियां निकल रही हैं, कुछ नाके निकल रहे हैं, उन पर न कजावे हैं न अमारियां हैं और उन्हें जालिम लेके आगे बढ़ रहे हैं। सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा लगता है कि हमारी रवानगी का वक्त नजदीक आ गया। कहाँ बेटा, लगता तो है। कहा, फूफी अम्मा ये सवारियां लेके जालिम आ रहे हैं और ये सवारियां आपस में कुछ बातें कर रही हैं। कहा, बेटा तुम अम्मा में वक्त हो बेहतर समझते हो। कहा, फूफी अम्मा ये सवारियां आपस में बातें कर रही हैं कि आज हमारी पुश्त पर रसूल की बेटियां सवार होने वाली हैं, न खजावे हैं न अमारियां हैं, संभल संभल के चलना ताकि कम से कम अजियत होने पाए। जानवरों में ये कैफियत है कि वो संभल संभल के चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने सुना है कि इन बेखजावा बे हमारी ऊँटों पर जब बीवियों को बिठाया गया है तो जालिम इन ऊँटों को तेज दौड़ाते थे ताकि बीवियों को ज्यादा से ज्यादा अजियत हो। सवारियां लेके नजदीक आया, शिम ने आवाज दी, आओ हम तुम्हें सवार कर दें। ज़ैनब कुबरा आगे बढ़ी, तू दूर हट जा, हम खुद से सवार हो जाएंगे। एक एक नाके को बिठाया, एक एक बीबी को बुलाया, आ जा मैं तुझे सवार कर दूं। कैसे सवार कर रही हैं ज़ैनब, दोनों जानू तह करके जमीन पे बैठ गईं। मेरे जानू पे कदम रखो, मैं तुम्हारा बाजू पकड़ के तुम्हें सवार कर दूं। सारी बीवियों को सवार कर चुकी शहजादी, आवाज दी, फिजा मेरी माँ की कनीज फिजा, मैं तुझे सवार कर दूं। फिजा ने हाथों को जोड़ा, शहजादी मेरी मजाल है, आप मुझे सवार करें, मैं आपकी कनीज हूँ, आपको सवार करूंगी। कहने फिजा तुझे सवार होना पड़ेगा। क्या शहजादी, कल आपकी अम्मा फातिमा ज़हरा को क्या जवाब दूंगी, क्या जवाब दूंगी। ज़ैनब एक मरतबा तड़प गई, कहा फिजा तुझे मेरी उसी माँ की कसम जिसका तूने तस्करा किया है, आज तुझे सवार होना पड़ेगा। बाजू पकड़ के फिजा को सवार किया। अब तन्हा ज़ैनब कोरा नाके के पास खड़ी है, शायद याद आ रहा हो, भैया अब्बास, ऐ मेरे लाल अली अकबर, ऐ मेरे भाई हुसैन, मदीने से चले थे तो कोई बाजू पकड़े था, कोई सहारा दे रहा था, आज तुम्हारी बहन तन्हा खड़ी है, कोई सवार करने वाला नहीं। ज़ैनब कैसे सवार हुई मुझे मालूम नहीं। काफिला चला, ज़ालिमों ने काफिला उधर से गुजारा जिधर बेसर के जनाजे करबला की तपती हुई रेत पे पड़े थे, बीवियों की निगाह पड़ी, तड़प तड़प के ऊंटों से खुद को गिराना शुरू कर दिया। उम्मे लैला अकबर की लाश पे पहुंच गई, रबा 6 महीने के क्रम से लाल की लाश पे पहुंच गई, उम्मे फरवा ने खुद को कासिम के जिसके टुकड़ों तक पहुंचा दिया। ज़ैनब की निगाह भैया के बेरो गरगरा गोरों को फल लाशें पे पड़ी, एक मरतबा तड़प के खुद को ऊंट से गिराया और लाल भाई के लाशें की तरफ बढ़ी, नाना रसूल अल्लाह, नाना रसूल अल्लाह, अरे आपके मलाइका ऐसे आवाज जरूर पड़े और आपके बच्चे की लाश करबला के मैदान में बेगौरों का फल पड़ी हुई है, वो आज ही बना तो था या रसूल अल्लाह, और ये आपकी बेटियां हैं, नंगे सर हमें कैदी बना के कूफे और शाम की तरफ ले जाया जा रहा है। मर्सिया पढ़ते पढ़ते एक मरतबा जब भैया के लाशें पे नजर पड़ी तो भाई की वसीयत याद आ गई, मेरी बहन मेरी अमानतों का ख्याल रखना। बस भाई के लाशें नजर हटाई, अमानत पे नजर डाली, देखा हुसैन का बेटा, जवान और बीमार बेटा, इतना मजबूर है कि खुद को अपने आप को गिरा के बाप की लाश तक नहीं पहुंचा सकता। चेहरे पे एक रंग आता है एक रंग जाता है, बेचैन नतीजे के नजदीक आई, अरे मेरे लाल तो मेरे भैया की तनहा निशानी है, तुम्हारे चेहरे पे एक आरम देख रहा हूँ, जल्दी संभालो वरना तुम भी हमारे दरमियान से चले जाओगे, दिल को संभालो मेरे लाल, तुम ही
لیکن اثر برس ہو. نتیجے نے ایک مرتبہ آواز دی, ارے پھوپھی اماں جوان بیٹا موجود, باپ کا پیسر کا نشا بے گوروں کا فن بڑا ہے, مگر پیسے ایک مٹھی خاک بھی باپ کی لاش میں نہیں ڈال سکتے. زینب نے تسلی دی, میرا لال تو جانتا ہے تیرے باپ کی قبر بھی بنے گی, تیرے باپ کا ماتم کرنے والے بھی پیدا ہوں گے. اٹھو عزیزو, اس حسین کا ماتم کرو کہ جس حسین نے کربلا میں تمہاری نجات کے لیے قربانی دی تھی. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون على لعنه الله على القوم الظالمين. الهي بحق الزهراء وابيها وبالها وبنيها.